السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میر میں کشیدگی کے بعد پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان افغان پناہ گزینوں سے نرمی برتے، افغان طالبان کا بیان، پاکستان افغانوں کی رضاکارانہ واپسی کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے فوج کی نگرانی میں ووٹنگ کا عمل مکمل۔ میں ہوں مظفر آباد سے روشن مغول، تفصیلات تھوڑی دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترک قانون ساز متوقع طور پر جمعرات کے روز صدر اردوان کے اس اعلان کی منظوری دے دیں گے جس میں ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری داعش کے خلاف حکمت عملی کے بارے میں ایک اجلاس کی مہربانی کر رہے ہیں، جبکہ ایک روز پہلے 30 ملکوں کے وزرائے دفاع کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ اقدامات پر اتفاق ہوا ہے۔ کھیلوں کی بین الاقوامی ثالثی کی عدالت نے روس کے 68 ایتھلیٹس کی طرف اپنے اوپر عائد پابندی کے خلاف درخواست پر ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے بھارت کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اسلام آباد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ بد امنی کو ہوا دے رہا ہے۔ خارجہ امور پر وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کشمیر میں وسیع تر مظاہرے ثابت کرتے ہیں کہ احتجاج کا تعلق ان کے بقول کشمیریوں کی جدوجہد سے ہے۔ ادھر بھارت کے ہوم منسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر میں صورتحال بتدریج معمول کی جانب آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بد امنی میں پاکستان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں اور کشیدگی کے اثرات جوہری طاقت کے حامل جنوبی ایشیا کے 2 ملکوں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کشمیر میں کشیدگی کے بعد دونوں ہی جانب سے سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو کہا کہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو بگاڑنے میں ہمارے پڑوسی ملک کا کردار ہے۔ تاہم پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا۔
The spontaneous and widespread uprising proves that Kashmir's struggle is indigenous and rejects at the Indian acquisition against Pakistan for stirring trouble in Kashmir۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں کے رہنے والوں کی اپنی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یہ الزامات درست نہیں کہ کشمیر میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران جھڑپوں میں کم از کم 45 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ جبکہ بھارتی کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں پر بدھ کو پاکستان میں سرکاری طور پر یوم سوگ بھی منایا گیا۔ بظاہر پاکستان کے اسی رد عمل پر بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا کہ ان کے ملک میں اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اگر کوئی شدت پسند مارا جاتا ہے تو اس پر پاکستان میں یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ بھارت برہان وانی کی ہلاکت کو سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتا ہے اور اس سے قبل بھی بھارت کی طرف سے پاکستان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ واضح رہے کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب کشمیر کا ایک حصہ پاکستان جبکہ ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت مذاکرات کا عمل بھی معطل ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پر پہلے بات کی جائے، جبکہ بھارت کا موقف رہا ہے کہ پہلے دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت ہونی چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں پناہ گزین افغان شہریوں کے ساتھ ہمدردی روا رکھے، نہ کہ انہیں مشکلات سے دوچار کریں۔ طالبان کے ترجمان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
پاکستان میں مقیم لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کے معاملے پر جہاں پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کے نمائندوں کا اسلام آباد کے مضافات میں سہ فریقی اجلاس ہوا، وہیں افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستانی حکومت اپنے ہاں مقیم افغانوں کے ساتھ نرم رویہ اپنائے۔ تین دہائیوں سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان باشندے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزینوں کے طور پر رہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 15 لاکھ باقاعدہ اندراج کے ساتھ، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ بدھ کو افغان طالبان نے ایک بیان میں ان پناہ گزینوں کی طویل عرصے تک میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ مرکزی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو افغان پناہ گزینوں اور پاکستان کا سفر کرنے والے افغانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ حالیہ مہینوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں، جس پر افغان باشندوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ بعض ایسی شکایات بھی سامنے آئیں کہ حکام انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستانی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے دوران ایسے افغانوں کی بھی چھان بین کی جاتی ہے جو بغیر قانونی دستاویزات کے پاکستان میں مقیم ہیں، کیونکہ حکام کے بقول دہشت گرد عموماً ان افغان بستیوں میں پناہ لیے ہوتے ہیں یا افغان شہریوں کے بھیس میں سرحد کے آر پار نقل و حرکت کرتے ہیں۔ سہ فریقی اجلاس کے علاوہ بدھ کو اسلام آباد میں افغان پناہ گزینوں کے عمائدین کا ایک جرگہ بھی ہوا، جس میں تینوں فریقوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سرحدوں اور ریاستی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دیگر فریقین کے ساتھ مل کر افغان پناہ گزینوں کی باعزت وطن واپسی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک غریب ملک ہونے کے ناطے پاکستان افغان پناہ گزینوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکا جو مغربی دنیا میں پناہ گزینوں کو حاصل ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ افغانوں کو پاکستانی عوام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
پچھلے 37 سال سے آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمارے آنکھوں کے تارے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اہل پاکستان سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میرے خیال میں پاکستانی عوام جو ہے ان سے آپ کو اب تک کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کی منزل آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا پیارا ملک ہے، آپ کا نامی گرامی ملک ہے افغانستان، اور افغانستان آپ کے لیے جانا ضروری ہے۔
پاکستان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع بھی کی جا چکی ہے، جبکہ افغانستان واپس جانے والوں کو مالی اعانت فراہم کرنے کے علاوہ ان کے آبائی وطن میں ان کے لیے صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی فریقین اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے ایک نیشنل کنونشن میں بدھ کی شام ریاست انڈیانا کے گورنر مائک پینس نے نائب صدر کے عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی نامزدگی کو باضابطہ طور پر قبول کیا اور کنونشن سے خطاب کیا۔ دوسری جانب کنونشن ہال کے باہر تیسرے روز بھی مظاہرے جاری رہے۔ ہماری ساتھی تابندر نعیم اس کنونشن کی کوریج کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی کچھ تفصیلات یوں بیان کی ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کے نائب صدارت کے امیدوار جو ان کی طرف سے نامینیٹ ہوئے ہیں مائک پینس، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی بات کی۔
باراک اوباما اینڈ ہیلری کلنٹنز پالیسیز ہیو ویکنڈ امریکاز پلیس ان دی ورلڈ، ٹیررسٹ اٹیکس ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ، گرم اینڈ ہارٹ بریکنگ سینز فرام فرانس جسٹ ا فیو شارٹ ڈیز اگو، اینڈ دی اٹیمپٹڈ کو ان ترکی آل اٹیسٹ ٹو ا ورلڈ سپننگ۔ History teaches us that weakness arouses evil. Hillary Clinton and Barack Obama's foreign policy of leading from behind moving red lines, feigning resets with Russia, and the rise, rule, and reign of ISIS are a testament to this truth of history.
उन्होंने बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग अल्फाज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया.
When we elect Donald Trump, the 45th president of the United States, together we will make America great again.
उससे पहले न्यूट गिंगरिच, जो कि यूएस हाउस के सबक स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार
किया. That only 9% of Muslims in Pakistan view ISIS favorably. Unfortunately, 9% is 16 million people. And that's just one country. So the truth is, although we are losing the war with radical Islamists, we have been very lucky.
अमेरिका को इकट्ठा करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को इकट्ठा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, और अमेरिका के जो आवाम हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आना होगा.
But won our party's nomination because he is willing to tell the truth about the things that matter. He has a great running mate in Mike Pence. They will put our safety first and they will defend America first.
आज तक की कार्रवाई हमने आप तक पहुंचाई. ताबिंदा नईम, उर्दू वीओए, क्लीवलैंड, ओहायो.
कन्वेंशन हॉल के बाहर मुजाहिरों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा, और जिम मेलोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बाज ऐसे मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जिन्होंने परचम नजरे आतिश किए थे. شام میں امریکی کی حمایت کے جنگجوؤں نے داعش کے شدت پسندوں کو منبج کا علاقہ چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے. شام کا شمالی علاقہ منبج شدت پسند تنظیم داعش کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. منبج کے علاقے کو گزشتہ ماہ گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور تاہم فورسز آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہی ہیں. سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت فورسز سے منسلک ہے. یہ تازہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اتحادی فورسز کی کارروائی میں مبینہ طور پر درجنوں شہری ہلاکتوں پر علاقے میں کشیدگی ہے. شام میں انسانی حقوق کے کارکنان اور حزب مخالف کے رہنما مغربی ملکوں سے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فضائی کارروائیاں بند کریں. منگل کو شدت پسند گروپ داعش کے مضبوط گڑھ اور اس کے زیر قبضہ شہر منبج میں ہونے والی فضائی کارروائیوں میں کم از کم 56 شہری ہلاک ہو گئے تھے جن میں بچے بھی شامل تھے.
یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب گزشتہ ہفتے صدر رجب طیب
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری داعش کے خلاف حکمت عملی کے بارے میں ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، جبکہ ایک روز پہلے 30 ملکوں کے وزراء دفاع کا ایک اجلاس ہوا جس میں اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ اقدامات پر اتفاق ہوا. وائس آف امریکہ کی پینٹاگون میں نمائندہ کارلا باب نے مستقبل کی حکمت عملی پر ہونے والے اجلاس کے بارے میں رپورٹ دی ہے. عراق کے سب سے بڑے شہر موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے عراقی فورسز نے اس کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا،
There is nobody at this table who would argue that the momentum hasn't shifted. It has shifted.
جان کیری کہہ رہے ہیں، کوئی بھی شخص اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ موصل میں لڑائی کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. یہ تبدیل ہو گیا ہے اور داعش کو اس کے قبضے والے تقریباً نصف علاقے سے اسے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس سے پہلے داعش کے انسداد کے موضوع پر واشنگٹن کے باہر جوائنٹ بیس اینڈریوز میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا کہ اتحاد کی اگلی کارروائیاں موصل کا کنٹرول حاصل کرنے پر منتج ہوں گی، جو عراق میں داعش کا اہم ٹھکانہ ہے، اور رقہ جو شام میں داعش کا خود ساختہ دارالخلافہ ہے. اہلکاروں نے بتایا کہ کارٹر نے بدھ کے اجلاس میں عراق اور شام میں فوجی کارروائی تیز کرنے کی حکمت عملی کے تعین کے لیے کہا، جبکہ خاص طور پر جب عراق موصل کو واگزار کرانے پر زور دے رہا ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس پر اس دہشت گرد گروپ کا کنٹرول ہے. امریکی مسلمانوں میں وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ترک وطن اور دہشت گردی کے بارے میں جس انداز سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ریپبلکن کنونشن کے موقع پر وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن نے وہاں موجود کچھ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
ساجید تارار۔
اس ریپبلکن کنونشن میں ایک غیر متوقع اعلان ایک امریکی مسلمان کے بارے میں تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کی رات انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ساجد تارڑ کنونشن میں گھنٹوں پہلے سے موجود تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسلام میں نفرت کی آمیزش کہاں سے ہو رہی ہے۔ ساجد تارڑ نامہ نگاروں کو بتاتے رہے کہ مسلم امریکی ووٹر ٹرمپ کی متنازع تجاویز کو کھلے دل سے قبول کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات کی ایک جھلک۔
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe.
میں دنیا کے ان علاقوں سے جہاں امریکہ، یورپ یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کی تاریخ ثابت ہو چکی ہے، ترک وطن کا سلسلہ اس وقت تک بند کر دوں گا جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ ان خطرات سے کیسے نمٹا جائے۔ ترک وطن پر پابندی تارڑ اور دیگر لوگوں کو اس گروپ میں لے آئی ہے جسے ٹرمپ رائے ریپبلکن نامزدگی کا نام دیا گیا ہے۔ کنونشن سے کچھ روز پہلے واشنگٹن میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تاجد فرار نے کہا،
سیفٹی آف امریکہ نمبر ون پرائیورٹی فار ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ بینگ اے مسلم امریکن از مائی نمبر ون پرائیورٹی۔
امریکہ کا تحفظ ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ترجیح ہے اور ایک مسلم امریکی کی حیثیت سے یہ میری بھی اولین ترجیح ہے۔ رابعہ کزان مسلمز فار ٹرمپ نامی گروپ میں شامل ہیں۔ وہ ترکی میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں اور پھر امریکہ آ گئیں۔
If Trump banning Muslim temporary and background checking,
وہ کہتی ہیں اگر ٹرمپ عارضی طور پر مسلمانوں پر پابندی لگاتے ہیں یا ان کے تفصیلی قوائف کی پرکھ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی مسلمانوں کے ووٹ سے نومبر میں ان ریاستوں میں فرق پڑے گا جو انتخابی نتائج تبدیل کر سکتی ہیں؟ تو فروری میں ایک جائزے کے مطابق اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا دو تہائی خود کو ڈیموکریٹ کہتا ہے اور صرف 11% نے کہا کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ یہ مطالعہ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر نے کروایا تھا۔ یہ تنظیم خود کو مسلمانوں کے شہری حقوق کی سب سے بڑی تنظیم کہتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک قانون ساز متوقع طور پر جمعرات کے روز صدر اردوان کے اس اعلان کی منظوری دے دیں گے جسے ملک میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس طرح انہیں مخالفین کی مزید پکڑ دھکڑ کا اختیار مل جائے گا جو پچھلے جمعے کو ایک ناکام بغاوت کے بعد سے جاری ہے۔ طیب اردوان نے ناکام فوجی بغاوت کے بعد ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب گزشتہ ہفتے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کو گرانے کے لیے فوجی بغاوت ناکام ثابت ہوئی۔ صدر اردوغان نے قومی سیکیورٹی کونسل اور کابینہ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد بدھ کو دیر گئے 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا۔ ان کے الفاظ ہیں،
سلاحی قوتوں میں حکومتنین امرندیدر۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا مقصد جتنا جلد ممکن ہو سکے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات اٹھانا ہے۔ یہ خطرہ جمہوریت کو ہے، قانون کی بالادستی کو ہے اور ہمارے ملک کے شہریوں کی آزادیوں کے حقوق کو ہے۔ یہ اقدام قطعی طور پر جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور آزادیوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے برعکس، اس کا مقصد ان اقدار کو مضبوط کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔
باش کمانڈر olarak bizler de askerimizle beraber۔
مسٹر اردوغان کا یہ بیان استنبول کی تقسیم اسکوائر کے گرد ایک بڑے اسکرین پر براہ راست نشر کیا گیا۔ استنبول کے ایک رہائشی حسین ارسلان داغ کہتے ہیں،
Çok olumlu düşünüyorum. Bizler bu ülkeyi kolay kazanmadık. Kimseye de kolay kolay teslim etmeyiz. Hiç kimse kendine
میرے خیال میں بہت مثبت قدم ہے۔ ہم نے اس ملک کو آسانی سے حاصل نہیں کیا ہے، ہم اسے کسی کو بھی آسانی سے نہیں دے سکتے۔ ہم اس چوک سے نہیں جائیں گے چاہے جو کچھ وہ کہیں۔ انہیں آنے دیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور کسی میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس اعلامیے کے تحت پہلے سے جاری ایک بڑے کریک ڈاؤن میں اضافہ کیا جائے گا، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے روحانی تحریک کی قیادت کرنے والے فتح اللہ گلن کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، جمعے سے اب تک حراست میں لیے گئے کل افراد کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں 6,000 فوجی بھی شامل ہیں جنہیں مقدمے کے آغاز سے قبل قید میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 50,000 عوامی عہدیداروں کو معطل کرنے یا استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن میں ججز اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ اہلکار بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے اردگان پر زور دیا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ بغاوت میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات اور عدالتی کارروائیوں کو اداروں اور قانون کے تحت کرایا جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں ایچ آئی وی ایڈز پر بین الاقوامی کانفرنس میں ہونے والی تقاریر میں سب سے اہم جوناتھن مین کا لیکچر تھا۔ یہ لیکچر اس ڈاکٹر کے نام سے موسوم ہے جس نے 1980 کے اشرے میں اس مرض کے تباہ کن اثرات کے متعلق ابتدائی طور پر خبردار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ڈاکٹر جوناتھن من نے 1986 میں صحت کی عالمی تنظیم کے ایڈز سے متعلق عالمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، لیکن 4 سال کے بعد انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اقوام متحدہ اور صحت کے عالمی ادارے نے اس مرض کے خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے 1990 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جو ہیلتھ رائٹ انٹرنیشنل یا صحت کے حق کا ایک بین الاقوامی ادارہ بن گیا۔ ڈاکٹر من کے پاس فن و خطابت کی اعلیٰ مہارتیں تھیں اور انہوں نے اس وبائی مرض کے بارے میں لوگوں کو بڑی وضاحت سے بتایا۔ سن 1996 میں ونکوور میں ایڈز پر 11ویں سالانہ کانفرنس میں انہوں نے اس حوالے سے انتباہ کیا جسے انہوں نے ایڈز کے قبیلوں کا نام دیا، جو ایسے بہت سے گروہ اور دھڑے تھے جو توجہ اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے سبقت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 سال کے بعد جوناتھن من کینیڈا کے نووا اسکوٹیا کے ساحل کے قریب سوئس ایئر کی فلائٹ 111 کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ڈربن میں ایڈز پر 21ویں بین الاقوامی کانفرنس میں ایک اور شخصیت نے، جو اس بیماری کے بارے میں کھل کر بات کرتی رہی تھی، اپنی ذات کو لاحق خطرے اور بدنامی اور رسوائی کے باوجود جوناتھن من لیکچر دیا۔ اس شخصیت کا نام ایڈوین کیمرون ہے اور وہ جنوبی افریقہ کی آئینی عدالت کے ایک جج ہیں۔ گزشتہ 35 برسوں سے اس وبا میں مبتلا مسٹر کیمرون نے کچھ ویسے ہی مسائل سے خبردار کیا جن سے ڈاکٹر من نے کیا تھا۔
The world has not yet accepted diversity in gender and gender identity and sexual orientation as a natural and joyful fact of being
human. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے ابھی تک جنس اور جنسی شناخت کے تنوع اور جنسی آگہی کو بنی نوع انسان ہونے کے ناطے ایک قدرتی اور پرمسرت حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ ایک شرمناک صورتحال ہے۔ ایک فخریہ اور کھلم کھلا ہم جنس پرست شخص ہونے کے ناطے مجھے اپنے حلقے سے اخراج اور نفرت اور نظر انداز کیے جانے کے زخم سہنے پڑے، لیکن مجھے محبت دوبارہ حاصل کرنے اور قبولیت اور مخصوص اور منفرد ہونے کی طاقت کا تجربہ بھی حاصل ہوا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کیمرون کے۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران تقریباً 3.5 کروڑ افراد ایچ آئی وی ایڈز کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیمرون نے ڈربن کانفرنس میں حاضرین کو بتایا کہ یہ مرض ہمیں اپنی تمام تر انسانی کمزوری کے ساتھ عیاں کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم تحمل اور برداشت کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم خود کو قبول کیے جانے کے لیے نہیں کہتے، ہم اسی حق کے دعوے دار ہیں جو صحیح معنوں میں ہمارا حق ہے، اور وہ ہے ہمارا یہ حق کہ ہم اپنی اصل ذات اور شخصیت کے ساتھ وقار اور برابری کی سطح پر دوسرے انسانوں کے ساتھ رہیں۔ ہم اپنے انسان ہونے کے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کیمرون کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنے، تعصب برتنے، نفرت کرنے اور خوف کھانے کی وجہ سے یہ وبا ابھی تک دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ उनका कहना है कि दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक में हमजिंस परस्ती बदस्तूर एक गैर कानूनी चीज़ है, जिनमें से 34 अफ्रीकी मुल्क हैं। एक दफ़ा फिर एडवर्ड्स कैमरॉन के अल्फाज।
Discrimination on the ground of sexual orientation or gender identity is a colossal waste of time.
جنسی شناخت کے بنیاد پر امتیازی سلوک وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے، اور جتنی جلد ہم اپنے تفاوت اور فرق تسلیم کریں گے یہ اتنا ہی افریقہ میں ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ جسٹس کیمرون کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ لاکھوں لوگوں کو اینٹی ریٹرو رائیول علاج معالجہ مل رہا ہے، مزید لاکھوں لوگوں کو ابھی تک اس کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے 3,67,00,000 لوگوں میں سے نصف سے کچھ کم افراد کو پچھلے سال علاج تک رسائی مل سکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں جنس کو بطور پیشہ اختیار کرنے والوں سمیت زیادہ تر غریب، کمتر حیثیت رکھنے والے، بدنامی اور رسوائی کا نشانہ بننے والے لوگ شامل ہیں۔
سیکس ورکرز آر پرہپس دی موسٹ ریوائلڈ گروپ ان ہیومن ہسٹری، انڈسپینسیبل ٹو ا پورشن آف موسٹلی ہیٹروسیکشوئل میلز ان اینی سوسائٹی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ جنس کا پیشہ کرنے والے لوگ غالباً انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نفرت اور ملامت کا نشانہ بننے والا گروپ ہے، جو جنس مخالف کی طرف کشش رکھنے والے بیشتر مردوں پر مشتمل کسی بھی معاشرے کے ایک حصے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنس کا پیشہ کرنے والے لوگ غالباً انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نفرت اور ملامت کا نشانہ بننے والا گروپ ہے، جو جنس مخالف کی طرف کشش رکھنے والے بیشتر مردوں پر مشتمل کسی بھی معاشرے کے ایک حصے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، اور یہ گروپ نظر انداز کیا ہوا، ستایا ہوا اور اپنی برادری اور حلقوں سے خارج کردہ گروپ ہوتا ہے۔ جنسی پیشہ کرنے والے جنس کا کام کیوں کرتے ہیں، یہ سوال کسی پیشہ کرنے والے سے پوچھیں۔ وہ یہ کام کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے، بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے اور بچوں کو پالنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ کام دیہی علاقوں میں آباد اپنے رشتہ داروں کو رقم بیچنے کے لیے کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا آپ یہ سب کام نہیں کرنا چاہتے؟ یہ الفاظ تھے ایڈورڈس کیمرون کے۔ مسٹر کیمرون نے اپنے لیکچر کا اختتام دنیا بھر میں اس مرض کے علاج معالجے کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کیا، جو ان کے بقول اس وبا کے ساتھ انصاف کے لیے لڑیں۔ انہوں نے سرگرم کارکنوں کو ان کی خدمات کے حوالے سے ان کی توانائی، جرأت، عزم، سوچ بوجھ اور لچک کے حوالے سے سراہا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے، یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا، جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں، اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives, comes with a price.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے، اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے چناؤ کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات میں ووٹ ڈالنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں اور کشیدگی کے اثرات جوہری طاقت کے حامل جنوبی ایشیا کے دو ملکوں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کشمیر میں کشیدگی کے بعد دونوں ہی جانب سے سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو کہا کہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو بگاڑنے میں ہمارے پڑوسی ملک کا کردار ہے۔ تاہم پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا۔
The spontaneous and widespread uprising proves that Kashmir's struggle is indigenous and rejects at the Indian acquisition against Pakistan for stirring trouble in Kashmir۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں کے رہنے والوں کی اپنی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یہ الزامات درست نہیں کہ کشمیر میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران جھڑپوں میں کم از کم 45 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ جبکہ بھارتی کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں پر بدھ کو پاکستان میں سرکاری طور پر یوم سوگ بھی منایا گیا۔ بظاہر پاکستان کے اسی رد عمل پر بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے الزام لگایا کہ ان کے ملک میں اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اگر کوئی شدت پسند مارا جاتا ہے تو اس پر پاکستان میں یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ بھارت برہان وانی کی ہلاکت کو سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتا ہے، اور اس سے قبل بھی بھارت کی طرف سے پاکستان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ واضح رہے کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے جس پر دونوں ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب کشمیر کا ایک حصہ پاکستان جبکہ ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت مذاکرات کا عمل بھی معطل ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پر پہلے بات کی جائے جبکہ بھارت کا موقف رہا ہے کہ پہلے دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت ہونی چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے آپ محمد اشتیاق کی رپورٹ سن رہے تھے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے بھارت کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اسلام آباد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ خارجہ امور پر وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کشمیر میں وسیع تر مظاہرے ثابت کرتے ہیں کہ احتجاج کا تعلق ان کے بقول کشمیریوں کی جد و جہد سے ہے۔ ان کی اس پریس کانفرنس پر مبنی رپورٹ آپ نے سنی، اور اب سنتے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے چناؤ کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات میں ووٹ ڈالنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے 10th انتخابات کے لیے جمعرات کو ووٹ ڈالے گئے۔ قانون ساز اسمبلی کی کل 41 نشستوں کے لیے 26 لاکھ سے زائد اہل ووٹر ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے 47 انتظامات کیے گئے تھے اور پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کے اہلکار بھی تعینات رہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان انتخابات میں 26 سیاسی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے 219 امیدواروں کے علاوہ 204 آزاد امیدوار بھی میدان میں تھے. قانون ساز اسمبلی کی 5 سالہ مدت 24 جولائی کو ختم ہو رہی ہے. قانون ساز اسمبلی کے 29 انتخابی حلقے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام 10 اضلاع جبکہ 12 حلقے پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقیم بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے کشمیریوں کے لیے مختص ہیں. پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کی تعداد ان انتخابات میں سب سے زیادہ تھی اور بیشتر حلقوں میں انہی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا. انتخابات سے قبل بھی انہی سیاسی جماعتوں کی قیادت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم بھی چلائی. کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے مظفرآباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ فوج کی نگرانی میں ہو رہے ہیں.
کشمیر کی تاریخ میں یہ منفرد انتخاب ہے اس اعتبار سے کہ یہ فوج کی نگرانی میں ہو رہے ہیں اور ہر احساس جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پر فوج کے 4-6 جوان تعینات ہیں اور باقیوں پر 4. تو فوج کے جو آفیسرز ہیں جو باہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ہیں ان کو مجسٹریٹ کے پاور جو ہیں وہ دیے گئے ہیں تاکہ وہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنا اختیار جو ہے استعمال کر سکیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام 41 انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے جبکہ مسلم لیگ نواز نے 38 اور پہلی بار کشمیر کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے والی جماعت تحریک انصاف نے 32 انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے والی جماعت مسلم کانفرنس صرف 23 امیدوار میدان میں لا سکی. ووٹنگ کا عمل بالعموم پرامن رہا تاہم بعض مقامات پر سیاسی جماعتوں کے درمیان طرف کلامی کی بھی اطلاعات ملی اور بعض حلقوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر پولنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا. پولنگ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کے 22,000 جبکہ فرنٹیئر کور اور پنجاب کانسٹیبلری کے 9,000 اہلکاروں کے علاوہ پولیس کے بھی 6,000 افسر اور جوان تعینات کیے گئے تھے. یہ انتخابات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے علاقائی پسند کمانڈر اور اس کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں اور جھڑپوں میں 45 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کشمیر کے اس حصے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد.
وزیراعظم نواز شریف تقریباً 2 ماہ کے وقفے کے بعد دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. وہ صحت یابی کے بعد ایسے حالات میں دفتری ذمہ داریاں پھر سے سنبھال رہے ہیں جب انہیں حزب اختلاف کی جانب سے سخت سیاسی مخالفت اور تنقید کا سامنا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 1.5 ماہ کے بعد جمعرات کو شہر اقتدار اسلام آباد پہنچ گئے. 31 مئی کو لندن میں اپنے دل کے آپریشن کے بعد سے وہ برطانیہ میں ہی مقیم تھے جہاں سے گزشتہ ہفتے ہی ان کی لاہور واپسی ہوئی تھی. وزیر اعظم ایک ایسے وقت اسلام آباد پہنچے ہیں جب سیاسی درجہ حرارت اس سے کچھ زیادہ ہے جب وہ برطانیہ روانہ ہوئے تھے. اپنے بچوں کی آف شور کمپنیوں کی تفصیلات پاناما پیپرز میں افشا ہونے کے بعد انہیں حزب مخالف کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے. اپریل میں بیرون ملک جائیداد کی یہ تفصیلات منظر عام پر آئی تھیں جس کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کے ساتھ مل کر کمیشن کے ضابطۂ کار بنانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوئے اور رواں ہفتے ہی حزب مخالف نے اس ضمن میں انسداد بدعنوانی کا ایک مسودہ قانون پارلیمان میں لانے کا فیصلہ کیا. متحدہ حزب مخالف کے اجلاس میں اکثریت نے مسودہ قانون لانے کی حمایت کی لیکن اسی دوران اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کے خلاف آئندہ ماہ سے سڑکوں پر احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا.
7 اگست کو ہم اپنی موومنٹ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے. ہمیں واضح ہو گیا کہ اس گورنمنٹ نے ٹی او آرز نہیں ماننے. یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی ڈرتی ہے ان ٹی او آر سے.
تاہم قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے اعلان کو یک طرفہ فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے اپوزیشن کمزور ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے اس فیصلے سے حزب مخالف کے اجلاس میں شریک تحریک انصاف کے ارکان بھی لا علم تھے.
نہ شاہ محمود کو اس چیز کا علم تھا، نہ جہانگیر ترین کو اس قسم کا تھا، نہ شہین مداری کو تھا، نہ علوی کو تھا، نہ اسد عمر کو تھا، نہ جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے ان کے.
عمران خان کی جماعت نے اگست 2014 میں بھی عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کے خلاف 126 دن تک اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، لیکن دسمبر 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد انہوں نے اپنا یہ احتجاج ختم کر دیا تھا۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ پاناما پیپرز کے معاملے کی شفاف تحقیقات کروانے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ان کے بقول حزب مخالف خصوصاً عمران خان اس میں صرف وزیراعظم کو ہدف تنقید بنا کر اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے سڑکوں پر احتجاج کرنے کے عمران خان کے فیصلے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔
ہم آزادی کی تقریبات پاکستان کے عوام منانا چاہتے ہیں، خوشی منانا چاہتے ہیں، خان صاحب آزادی کے ان تقریبات میں انتشار، فساد اور جلغار کی سیاست کو لے آتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، آپ اگست میں نہ کرتے بھائی، کسی اور مہینے میں کر لیں، دسمبر کے بعد کر لیں، جنوری فروری میں کر لیں، یہ ضروری ہے کہ اگست میں اس کام کو کیا جائے؟ تو مجھے خان صاحب کی ترجیحات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔
وزیراعظم نواز شریف نے جمعے کو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، جس میں ملک کی داخلی سلامتی سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام میں انسانی حقوق کے کارکنان اور حزب مخالف کے رہنما مغربی ملکوں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی فضائی کاروائیاں بند کریں جمعرات کو احتجاج کر رہے ہیں۔ منگل کو شدت پسند گروپ داعش کے مضبوط گڑھ اور اس کے زیر قبضہ شہر مامبج میں ہونے والی فضائی کاروائیوں میں کم از کم 56 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ جمعرات کو کارکنان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو مظاہروں سے متعلق اپنا پیغام پھیلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس میں دنیا بھر میں بسنے والے شامیوں سے کہا گیا کہ وہ ان ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ ممبج میں بدھ کو بھی مظاہرے ہوئے اور سوشل میڈیا پر اس احتجاج کی تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ اقوام متحدہ نے بھی ان فضائی کاروائیوں کی مذمت کی ہے، جس میں اس کے بقول 20 سے زائد بچے مارے جا چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں جمعرات کے روز ہزارہا شہریوں نے امریکی میزائل شکن نظام تھاٹ کی مجوزہ تنصیب کے خلاف مظاہرہ کیا اور اس نظام کو عوام کی صحت اور تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ امن کاروں نے بھی سول میں اخبار نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اس نظام کو قومی سلامتی کے تحفظ کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ یہ علاقے میں کشیدگی کو ہوا دے گا۔ شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کرنے کے خلاف چین اور روس کی حمایت کو بڑھائے گا اور پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام کا جواز پیدا کرے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے امریکی ساختہ میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے، جبکہ اس ممکنہ تنصیب کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ جمعرات کو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر پارک گن ہے کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی طرف سے بیلسٹک میزائل کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کے باعث ان کی حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم تھاڈ نصب کرے۔ صدر پارک گن ہے کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اس دفاعی نظام کی تنصیب کے خلاف کوئی سیاسی محاذ بنانا غلط ہوگا۔ اگر ہم تقسیم ہو گئے اور ہماری قوم اور شہریوں کی زندگی کے بارے میں ضروری اقدام پر افراتفری بڑھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شمالی کوریا کی پسند کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ایک عدالت نے 2 سال قبل جمہوریت کے حق میں مظاہروں کی قیادت کرنے والے 3 طالب علم رہنماؤں کو جرم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ جوشوا وانگ اور الیکس چاو کو جو ایک غیر قانونی اجتماع میں شرکت کرنے کا جرم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جبکہ ناتھن لا کو دیگر افراد کو اس اجتماع میں شرکت پر مائل کرنے کا جرم عائد کیا گیا ہے۔ ان تینوں رہنماؤں کو 15 اگست کو سزا سنائی جائے گی۔ ان تینوں رہنماؤں نے 26 ستمبر 2014 کو ہانگ کانگ کی حکومت کے احاطے میں سیوک اسکوائر میں مظاہرہ کیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ چین کے نیم خود مختار علاقے ہانگ کانگ میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ کھیلوں کے بین الاقوامی ثالثی کی عدالت نے روس کے 68 ایتھلیٹس کی طرف اپنے اوپر عائد پابندی کے خلاف دائر درخواست پر ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد آئندہ ماہ ریو ڈی جینیرو میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں روس کی شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ ان ایتھلیٹس پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ سرکاری سرپرستی میں کارکردگی بڑھانے والی ممنوع ادویہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں قائم عدالت نے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار ایتھلیٹکس فیڈریشن آئی اے ایف کی پابندی برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ روس کے قومی فیڈریشن اولمپک سمیت کسی بھی بین الاقوامی مقابلے کے لیے کھلاڑی بھیجنے کی اہل نہیں ہے۔ ریاست اوہائیو کے شہر کلیولینڈ میں ریپبلکن جماعت کا کنونشن جاری ہے اور ملک بھر سے آئے ہوئے نمائندے اور مہمان شہر کے مرکز میں جمع ہیں۔ انہیں انتظار ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں جیتنے کے لیے ان کی جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ووٹروں کی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ تاہم کنونشن کے مقام سے چند ہی کلومیٹر دور کلیولینڈ کے غریب ترین رہائشی اس بات پر قائل نہیں ہو سکے ہیں کہ ٹرمپ یا ان کی پالیسیاں ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لائیں گی۔ اس بارے میں ریمنڈ ٹیلر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
کلیولینڈ کی رہائشی ہیلن مارٹن کا گھر شہر کے مرکز سے 10 کلومیٹر دور ماؤنٹ پلیزنٹ میں ہے، لیکن ریپبلکن جماعت کے قومی کنونشن کے باہر چکا چوندھ کر دینے والے مناظر سے پرے یہ محلہ سینکڑوں خالی پڑے منہدم ہوتے گھروں کا علاقہ ہے۔ اس بارے میں ہیلن مارٹن کا کہنا تھا، اس ملک میں ہمارا بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دیکھیں یہ کتنا پرانا ہے۔ ریپبلکن جماعت کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیولینڈ سمیت ملک کے بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کے شکار بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے اور اس کے ساتھ ملازمتیں فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کنونشن میں شامل ان کے حامی ایلن سٹاک مائسٹر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی کاروباری شہرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جماعت ان مسائل کے حل کے لیے سب سے بہتر طور پر تیار ہے۔ یہ سب ملازمتوں اور ملازمتوں سے متعلق ہے۔ یہ پلیٹ فارم معاشی ترقی، ملازمتوں اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے سے متعلق ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے حامی باب سیبو کا کہنا تھا، اس سب کا آغاز مقامی قیادت سے ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں ایسے لیڈر ہونے چاہیے جو یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے اور معاشی نمو کو سمجھتے ہوں، لیکن کلیولینڈ کے مضافات میں رہنے والے زیادہ تر غریب رہائشی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اسی علاقے کے رے جیفرسن کہتے ہیں، مجھے ٹرمپ سے جو حقیقی پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم پستی کا شکار ہو تو میں تمہیں پست ہی رہنے دوں گا، لیکن اگر تم بلندی پر ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور ایسے لوگ تنہا نہیں ہیں۔ ریاست اوہائیو میں رہنے والے سیاہ فام امریکیوں کی اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جاری ہونے والے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریاست کے 1% سے بھی کم سیاہ فام ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار کی حمایت کرتے ہیں۔ کلیولینڈ کے اس غریب علاقے کی مدد کے لیے کار فرما ایک تنظیم کی منتظم مری کٹریج کہتی ہیں، انہیں اس بات کا بالکل یقین نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ڈیموکریٹ جماعت کی ہیلری کلنٹن شہری مسائل کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اس وقت قومی سرمایہ کاری کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتی، سو اس سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور غلطیاں، یہاں تک کہ گھروں کو گرانا اور فٹ پاتھوں کی مرمت وغیرہ، ان کے لیے ایک بڑا کام ہے۔ اور یہاں ماؤنٹ پلیزنٹ میں ہیلن مارٹن ہیلری کلنٹن کی زبردست حامی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا علاقہ بحال ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری عہدیدار ہمیشہ ٹیکس وغیرہ بڑھا دیتے ہیں اور سٹیڈیموں کی تعمیر اور فٹ بال کھیلنے والوں اور راک اینڈ رول ہال آف فیم وغیرہ کو رقوم فراہم کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ سب کبھی ہمارے لیے بھی ممکن ہو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے خطاب میں کہا ہے کہ آج سے قبل ہم کبھی اتنے پرامن، خوشحال اور باہم مربوط دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا دہشت گردی، موت، تباہی اور انسانی اذیت کا شکار ہے، اور ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم ایک بڑھتی ہوئی متشدد اور جابر دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بدھ کے روز واشنگٹن میں صدر اوباما نے دنیا بھر سے آئے ہوئے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس بارے میں ضلع تسکاہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس کے زیر اہتمام عالمی ترقی سے متعلق اجلاس کے شرکا سے خطاب کیا۔ صدر اوباما کے الفاظ،
The world has never been less violent, healthier, better educated, more tolerant. with more opportunity for more people and more connected than it is today.
یہ دنیا آج سے قبل کبھی بھی اتنی کم متشدد، صحت مند، تعلیم یافتہ اور روادار نہیں تھی. آج زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ مواقع ہیں اور وہ زیادہ باہم جڑے ہوئے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. صدر اوباما کے یہ الفاظ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ دنیا رپورٹوں میں دیے گئے ان تاثرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس میں دہشت گرد حملوں، پناہ گزینوں کے بحران، ہوائی جہازوں کی تباہی، سیاسی انتشار اور ایبولا اور زکا جیسے وائرس کے پیدا ہونے والے بحران کا نقشہ کھینچا گیا ہے. صدر اوباما نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں کو خسرے، ملیریا اور ٹی بی سے محفوظ بنایا جا چکا ہے. دنیا بھر میں لوگوں کی طرز زندگی میں بہتری آئی ہے. ایک دفعہ پھر صدر اوباما کے الفاظ.
In just the past 25 years, more than 1 billion people have been lifted out of...
صرف گزشتہ 25 سالوں میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو انتہائی غربت سے نکالا جا چکا ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر اوباما نے ایسے پروگراموں کو فروغ دیا ہے جس کے تحت غریب ترین ممالک کی امداد پر انحصار کیے بغیر خوراک، تعلیم اور توانائی کے ذرائع کو محفوظ بنایا جا سکے. تاہم صدر اوباما نے کہا کہ بڑی سطح پر پیش رفت کے باوجود بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا
Some 800 million men, women and children subsist on less than $1.25 a day.
جب تقریباً 80 کروڑ مرد، خواتین اور بچے $1 یومیہ پر گزارا کر رہے ہیں، جب ہر منٹ میں 11 لڑکے اور لڑکیاں ایسی بیماریوں سے ہلاک ہو رہی ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے، جب سینکڑوں خواتین ہر روز دوران حمل ہلاک ہو رہی ہیں اور جب یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صدر اوباما نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ عالمی ترقی امریکی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی ستون ہے اور ایسا ہی رہے گا، قطع نظر اس کے کہ اگلا امریکی صدر کون بنتا ہے، کیونکہ امریکہ اس بات پر اتنا ہی انحصار کرتا ہے جتنی کہ باقی دنیا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
سراج الدین حقانی ایک مفرور شخص ہے جو جنوری 2008 میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے سرینا ہوٹل پر حملے کے سلسلے میں مطلوب ہے، جس میں 6 لوگ ہلاک ہوئے تھے. حقانی جو ایک پشتون افغان ہے اور جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ افغانستان کے وفاقی زیر انتظام علاقوں میں روپوش ہے، لگ بھگ 37 سال کا ہے. اس کا قد 5 فٹ 7 انچ، وزن تقریباً 150 پاؤنڈ، رنگ قدرے صاف اور بال سیاہ ہیں. وہ سراج حقانی یا خلیفہ کے طور پر بھی معروف ہے. حقانی اس دہشت گرد نیٹورک کا ایک سینئر لیڈر ہے جس کی بنیاد اس کے باپ جلال الدین حقانی نے رکھی تھی، اور وہ القاعدہ کے ساتھ قریبی رابطے قائم رکھتا ہے. وہ جنوری 2008 میں کابل کے سرینا ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کر چکا تھا، جس میں ایک امریکی تھور ڈیوڈ ہسلا سمیت 6 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اس نے افغان صدر حامد کرزئی پر اپریل 2008 میں ہونے والے قتل کی کوشش کی منصوبہ بندی اور افغانستان میں امریکی اور اتحادی فورسز پر حملوں میں حصہ لینے کا اعتراف بھی کیا ہے. ریوارڈ فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کے لیے جن کے نتیجے میں حقانی کی گرفتاری یا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے $50,00,000 تک کے ایک انعام کی پیشکش کر رہا ہے. امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام رپورٹوں کی چھان بین ہوگی اور تمام مخبروں کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کسی قسم کے معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے کے ریجنل سیکورٹی آفس اور اس ٹپ لائن پر یعنی www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس ای میل پر وہ معلومات بھیج دیں rfj@state.gov.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. آپ بات چیت سن رہے تھے پاکستان کے ایک معروف اداکار, ماڈل, ہدایت کار, پروڈیوسر اور رائٹر عظیم سجاد کی. تو آئیے سنتے ہیں اس کا اگلا حصہ. کون سے کردار زیادہ پسند ہیں؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عظیم سجاد نے بتایا,
جو کر چکا ہوں ان میں تو سادیہ جو میرے لائک جو اگر موسٹ فیوریٹ اردو میں تو ہے, تھوڑی سی زندگی میں نے ایک سیریل کیا تھا, وہ آج تک اس کو لائک اس کا جو میرا فین کلب ہے وہ ایون انڈیا آؤٹ آف کنٹری بھی ہے. وہ ایڈز کے ایک پیشنٹ کا میرا پہلا ایز اے ڈائریکٹر ڈیبیو تھا, لیکن ایکٹ بھی میں نے کیا تھا اس میں, تھوڑی ایک میوزیکل سیریل تھا وہ. دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ رول.
ایسا لگے وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کبھی لگے کہ جیسے سب کچھ وہیں کہیں ہے, یہاں نہیں تو کہیں تو بھی تھوڑی سی زندگی.
اور پھر اس کے بعد ایک آرمی کی ٹیلی فلم تھی, یہ سوات کے شہیدوں پہ بنی تھی, اس میں میں نے ایک ٹیررسٹ کا رول کیا تھا, وہ اس پہ نیو یارک ٹائمز میں بلکہ فیچر بھی آیا تھا پراپر, وہ بھی میرا فیوریٹ ہے. پھر ریسنٹلی پشتو لینگویج میں ایک میگا سیریل میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, لکھا تھا, اس میں میں نے ایک ایس ایس پی کا رول کیا تھا, وہ بھی میرا ایک فیوریٹ مطلب کریکٹر ہے, کیونکہ وہ ایک ہمارے شہید ہوئے تھے صفت غیور سوسائڈ اٹیک میں, ان کی ان پہ تھا بیسیکلی وہ پلے.
پختون خدا چپکی ناوی غیرت تو عزت پدی جوندنا میں مر گئے خدے پختون.
You should have told me, Adam. Talk to me, Adam. Please talk to me.
چرا خبر موکا راکے نو خبر ابا کو مکنا
گورا مرگو جون خدا اللہ پلاس کے اجل بہر چلا رازی چالا مخ کے او چالا رستو
بات اب بتا دے
دیکھو بتا تا دام پتا ہی کنا چے بحیثیت پولیس آفیسر انکاؤنٹرز مجرمانو سره جګړې او په ما مرډر اٹمپټس دا هر څه زما د جاب حصہ ده. نو بیا دا موږ ولې
وہ سٹیریو ٹائپ موضوعات کے بجائے شور اجاگر کرنے والے موضوعات کے ذریعے تفریح فراہم کرنے کے حق میں ہیں.
پرسنلی ایز اے ڈائریکٹر موٹو ہمیشہ یہ رہا ہے اور میں پروجیکٹ بھی اٹھاتا ہوں جس میں ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہو. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور ابھی آپ نے بھی جو نام لیے نا ساز ہو, یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت کلیشرڈ ایشوز ہیں اور یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جتنا ہم نے ان کو ڈراماٹائز کر کے بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں میڈیا جو کہ اب اتنا پاورفل ٹول بن چکا ہے تو اس کے تھرو جو ہے نیشن کو گروم کرنا بہت ضروری ہے اور ریئلسٹک ایشوز کو اٹھا کے سامنے لے کے آنا چاہیے. آج کل کے آپ ڈرامے دیکھیں تو لگتا ہے جو پاکستان میں نہیں رہتا ہوگا اس کو لگتا ہے جی پاکستانی تو سارے کینال دو کینال کی کوٹھی میں رہتے ہیں, بڑی لیوش لائف گزارتے ہیں اور ان کے ایشوز تو بس عورتوں پہ ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
عظیم سجاد کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے ڈراموں میں انتہا پسند رویوں کی نفی کرنے کی ضرورت ہے.
تھرو میڈیا بیلنس کرنا چاہیے. ایکسٹریمزم چاہے دیکھیں وہ ریلیجن میں ہو, سوسائٹی میں ہو, کلچر میں ہو, ٹریڈیشنز میں ہو, تو ان کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر ڈین کرافٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.